الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ نے اپنے بے پناہ لطف و کرم سے اس روئے زمین پر جتنی بیماریاں ہیں ان سب کے لیے دوائیں پیدا فرمائی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء. اللہ تعالی شانہ نے زمین پر ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری ہے جس کی دوا نہ اتاری ہو. بیماری بھی آتی ہے، دوا بھی ساتھ ہی ساتھ آتی ہے. یا یہ کہ دوا پہلے تیار ہو جاتی ہے پھر بیماری آتی ہے. یعنی اس روئے زمین پر اللہ تعالی شانہ نے جتنی سبزیاں پیدا کی ہیں، جتنے پھل فروٹ پیدا کیے ہیں، جتنے پتھر ہے، مٹی ہے، پانی ہے، جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ان سب میں دنیا میں جو بھی بیماری آنے والی ہوتی ہے ان کی دوا کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے. سر میں درد ہوتا ہے تو پیراسیٹامول پیتے ہیں، تو پیراسیٹامول آسمان سے تو نہیں اتری ہے نا. جن ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا، ریسرچ کر کے مختلف اجزاء سے، مختلف کمپوننٹ سے، ویریس کمپوننٹ سے یہ جو گولی بنائی کہ ایک گولی کے اندر فلاں چیز کا اتنا جز ہوگا، فلاں چیز کا اتنا پرسنٹ حصہ ہوگا، فلاں چیز کا اتنا پرسنٹ حصہ ہوگا، یہ دنیا میں پھیلا ہوا تھا ادھر ادھر. اللہ تعالی شانہ نے انسان کی محنت، انسان کی فکر کے نتیجے میں اس کے لیے راہیں کھولی اور اس ان جس کے نتیجے میں وہ ان اجزاء تک پہنچا، اس نے ان اجزاء کو اکٹھا کیا، تو درد سر کی دوا جو اس دنیا میں ادھر ادھر پڑی ہوئی تھی وہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی. ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر، چاہے ہمیں وہ بات سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، پورا پورا یقین ہے. ہمیں جتنا اپنے زندہ ہونے پر یقین ہے، ہمیں جتنا ہمارے اسلامک دعوی اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ہونے پر یقین ہے، اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ باتوں پر یقین ہے. اس لیے کہ ہمارے کان بھی غلطی کر سکتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی غلطی کر سکتی ہیں، ہمارا دماغ، ہماری عقل غلطی کر سکتی ہیں، لیکن ان کی زبان سے نکلنے والی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ اللہ کی بات ہے. تو اس حدیث کی روح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ٹائپ کے اور ہر قسم کے کینسر کی بیماری بھی دنیا میں موجود ہے. لیکن انسان کی جستجو ابھی تک اسے منزل تک پہنچا نہیں پائی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر یہ کہ اس کی دوا بھی اتاری ہے، یا تو ساتھ ساتھ اتاری یا پہلے اتار دی. اور پھر ایک ایک بیماری کے کئی کئی علاج. 10 سال کی عمر تک میں نے ایک بہت چھوٹے سے دیہات میں زندگی گزاری، بہت چھوٹے سے دیہات میں، جہاں غربت عام تھی، 2-3 گھر مالداروں کے ہوتے تھے، اور وہ بھی دیہات کے اعتبار سے مالدار، شہر کے اعتبار سے نہیں، پورا گاؤں غریبوں سے بھرا ہوا. عیاشیاں بالکل نہیں تھی گھروں میں، کھانے کے ساتھ کسٹرڈ اور فالودہ رمضان میں مل جاتا تھا، اور رمضان میں بھی تب جب انگلینڈ یا افریقہ میں رہنے والے رشتے دار کرم فرمائی کر کے کچھ بھیجتے تھے، پارسل میں ڈبے آتے تھے کسٹرڈ کے، وہ جو فالودہ گھاس جسے کہتے ہیں گجراتی میں، وہ آتا تھا، اور وہ فالودہ بناتے تھے، گھاس بناتے تھے. تو تقریباً ہر گھر میں وہ دودھ کے بغیر ہوتا تھا، پلین جیلی جیسا، دودھ والا نہیں. پورا سال یوں ہی گزر جاتا تھا، نہ زردہ، نہ سوجی، نہ سٹارٹر، کچھ نہیں، بس سٹیپل فوڈ. صبح اٹھو تو ایک کپ چائے کے ساتھ رات کی بچی ہوئی روٹی، اور رات کی بچی ہوئی روٹی بھی جتنی بچی ہے اس کے حساب سے سب کو دے دی جاتی تھی، پیٹ بھر کر نہیں. تو ایک کپ چائے اور رات کی بچی ہوئی، اور وہ بھی جواری کی روٹی، گیہوں کی یا چاول کی نہیں. دوپہر کو ہمارے گجرات میں روزانہ کڑی کھچڑی، روزانہ کڑی کھچڑی، چاول اور اس کے ساتھ کڑی دہی کی بنی ہوئی، اور وہ بھی ہر گھر میں الگ الگ. کیا مطلب؟ جو مالدار ہوگا اس کے گھر میں کڑی اچھی ہوگی، اس لیے کہ وہ دہی زیادہ استعمال کر سکتا ہے، غریب ہوگا وہ پانی زیادہ استعمال کرے گا، تو برائے نام دہی. اسی طرح چاول, تو مالدار ہوگا وہ چاول کے ساتھ گھی بھی استعمال کرے گا, اس میں تیل زیادہ ہوگا. غریب بیچارہ ہوگا وہ ابال کر کے. پر کڑی کھچڑی کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں, کبھی پاپڑ ہوگا یا اس کے ساتھ کوئی قیمے کا سالن یا بھجی کا سالن جیسے عموماً ہونا چاہیے نہیں. اور شام کو دال یا مونگ جواری کی روٹی کے ساتھ, وہ موٹے موٹے ہوتے تھے روٹلے. کسی دن مونگ, کسی دن مونگ کی دال, کسی دن چنے کی دال, روزانہ دال. لیکن ایک بات میں عرض کروں کہ ابھی بھی جب آنکھیں کبھی بند کر کے سوچتے ہیں اس بچپن کی زندگی کا, تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت جو لذت, جو سکون, جو مزہ تھا, وہ زندگی میں کبھی بعد میں میسر نہیں آیا. اللہ نے صبر اور قناعت کی ایسی دولت دی ہوئی ہوتی تھی اس وقت, ابھی بھی ہوگا غریبوں میں, کہ مالدار کے گھر میں کوئی اچھی چیز پک رہی ہوتی تھی تو آپ بچوں کو ایسے دیکھتے نہیں تھے کہ یوں کر کے کھڑے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے. خودداری چھوٹے چھوٹے بچوں میں, اور تانے اپنے گھر میں جو مل رہا ہے پیٹ بھر کر کے کھاتے تھے بڑے مزے سے. اور یہ تو کبھی سنتے ہی نہیں تھے. دس سال کا بچہ تو سب سمجھتا ہے نا. مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی سنا تھا کہ بھائی فلاں کو پیٹ میں کوئی تکلیف ہے کہ پیٹ ذرا بھاری ہو گیا ہے, کچھ گیس جیسا فیل ہو رہا ہے. بہت سکون والی زندگی سب کی. جو بہت محنت کش ہوتے تھے وہ بھی سب خوش. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ حالت تھی وہاں دیہات میں. تو ہر چھوٹی بڑی بیماری کے اوپر ڈاکٹر کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا ہے. کہ ڈاکٹر آئے گا تو دس روپیے فیس مانگے گا, دوائی دے گا تو وہ مزید. تو ابھی بھی یاد ہے کہ تقریباً ہر چھوٹی بڑی روزمرہ کی جو بیماریاں ہیں, پھلی پھنسی ہو گئی بدن میں, میزلز ہو گئے, بخار ہو گیا, فلو ہو گیا, الٹیاں شروع ہو گئی, دست شروع ہو گئی, ڈائریا ہو گیا, ڈاکٹر کو نہیں بلاتے تھے. وہ بچہ اس کا علاج جانتا تھا. وہ چھوٹے سے بچے کو کہتے تھے کہ تمہارے بھائی کو الٹی ہو رہی ہے, جاؤ ذرا فلاں کے درخت کے پتے لے آؤ. تو وہ 5-7 سال کا بچہ جاتا تھا اور اسے پتا ہوتا تھا کہ کون سے پتے لانا ہے گھر میں. یہاں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو میری تصدیق کر رہے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے وہ دور دیکھا ہے. مجھ سے عمر میں بڑے ہیں وہ. اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں, کوئی خرچہ نہیں. وہ ہون دستہ چاہیے اس کے لیے. اور جو گھر کی عورتیں کوٹ کر کے یوں ایک دو ڈوز دیتی تھی وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جتنی بھی بیماریاں پیدا کی اس کا علاج خود اللہ نے پیدا کیا ہے. احادیث شریفہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی کتاب الطب بخاری شریف میں, دا بک آف میڈیسن پڑھائی جاتی ہے بخاری شریف میں, کتاب الطب. کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے آداب کیا ہیں, کیا کیا بیماریاں ہو سکتی, اس میں کچھ علاج بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے. ابھی ہمارے زمانے کے اندر ہومیوپیتھک دوائیں ہیں, ایلوپیتھک دوائیں ہیں, ہربل میڈیسن ہے, چائنیز میڈیسن ہے, آکیوپنکچر ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ ساری دوائیں کس نے پیدا کی ہیں, کس نے اتاری ہیں؟ اللہ نے اتاری ہیں. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی ہے جس کا علاج نہیں ہے. ہر بیماری کا علاج ہے. اگر کسی بیماری کا علاج نہیں ہے تو بھائی ایڈز ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے, کینسر ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ علاج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. بی بی میکے گئی ہوئی ہے, میاں گھر میں اکیلے ہیں اور پھٹ گئی ان کی ازار, پھٹ گیا ان کا کرتا اور ان کو ضرورت پڑ گئی سوئی اور دھاگے کی. وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے, ان کو نہیں ملا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں سوئی اور دھاگا ہے نہیں, ان کو ملا نہیں. اب بی بی آئے گی تو بتلا دے گی کہ یہاں رکھ کر کے گئی تھی میں. یہ ریسرچرز کو, محققین کو مل نہیں رہی ہے وہ دوائیں, مگر ہے. ہر بیماری کی دوا موجود ہے, لیکن اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کے اپنے کچھ فیصلے ہوتے ہیں. بیماری ہوئی, دوائی لی, ایک دن میں یہ ٹھیک ہو گئے. وہی بیماری ان کو ہوئی, پانچ دن میں ٹھیک ہوئے. وہی بیماری ان کو ہوئی, دس دن میں ٹھیک ہوئے. وہی بیماری ان کو ہوئی, زندگی بھر ٹھیک نہیں ہوئے. اور وہی بیماری ان کو ہوئی, جان لے لی. میں آپ حضرات سے اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز پہنچ رہی ہے اور میری ماں اور بہنوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا اعتقاد ہے یا نہیں کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ہر بیماری کے لیے دوا بنائی ہے. اعتقاد ہے یا نہیں؟ اور یہ آپ کا اعتقاد ہے یا نہیں کہ وہ دوائی اثر کرنے میں مختلف انداز دکھاتی ہے؟ دو آدمیوں کو ڈائریا ہو گیا, دونوں نے ایک ہی چیز کھائی تھی, فوڈ پوائزن ہو گیا دونوں کا, دونوں دوائی لے رہے ہیں سیم, دونوں وہ احتیاط کر رہے ہیں جو ڈاکٹر نے کہا, مگر ایک فوراً ٹھیک ہو گیا, دوسرا تین دن کے بعد ٹھیک ہوا. ہر بیماری کی دوا ہے نمبر ایک. اور نمبر دو, دوا اپنا اثر دکھائے نہ دکھائے اللہ کے ہاتھ میں ہے. کتنا جلدی اثر دکھائے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اثر دکھاتی ہے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے, اثر نہیں دکھاتی مریض انتقال کر جاتا ہے اور شہید ہو کر دنیا سے جاتا ہے. یہ اسلامک کانسیپٹ ہے بیماریوں کے بارے میں جو میں نے مختصرا آپ کے سامنے عرض کر دیا. تو بڑے سے بڑا وائرس بھی دنیا میں آ جائے, مسلمان گھبراتا نہیں ہے, مسلمان نہیں گھبراتا. اس لیے نہیں گھبراتا مسلمان کہ وہ جانتا ہے کہ جو بیماری آ رہی ہے اس کا علاج ہے, نمبر ایک. اور نمبر دو, وہ اس لیے نہیں گھبراتا کہ علاج تو ہے مگر علاج نے اثر نہیں کیا تو میرا کیا ہوگا, تو وہ جانتا ہے کہ میں اپنے اصلی گھر میں چلا جاؤں گا, اس لیے وہ گھبراتا نہیں. اسے آپ کینسر کا کہو, اسے جو کچھ بھی آپ کہو, گھبراتا نہیں ہے. ایک فطری بوجھ پڑتا ہی الگ بات ہے, یہ تو ہیومن نیچر ہے, یہ تو ہیومن نیچر ہے. حسن بھائی کے اوپر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ حسن بھائی کے ذمے میرے 5,000 پاؤنڈ ہے, حسن بھائی پوچھے کہ کون سے 5,000 پاؤنڈ, تو وہ کہے کہ یوں 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 ہوا تھا, یاد ہے آپ کو؟ تو کہ نہیں نہیں میرے ذمے تمہارے کوئی 5,000 پاؤنڈ نہیں ہے. تو کہ مفتی صاحب کے پاس چلو. تو حسن بھائی بہت اچھی بات ہے, چلو مفتی صاحب کے پاس, اور مفتی صاحب جو کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اب مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کے ذمے 5,000 پاؤنڈ ہے. تو یہ ہیومن نیچر ہے کہ بوجھ پڑتا ہے, دل پر ایک اثر آتا ہے وقتی طور پر, لیکن عقل جو ہے وہ گھبراتی نہیں ہے. عقل کہتی ہے کہ بھائی اگر اللہ کا حکم ہے تو کوئی حرج نہیں. اس کو کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے, مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ میرے ذمے آپ کے پیسے ہیں تو میرے پاس اس وقت نہیں ہے, لیکن میں انتظام کر کے تم کو دے دوں گا. وہ گھبراتا نہیں ہے. تو اگر کہا جائے کہ بھائی آپ کو کینسر ہوا ہے, تو وقتی طور پہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ دیکھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گئی, ہیومن نیچر ہے. سانپ دیکھ کر کے گھبرا بھی تھے پھر بھی گھبرا گئے, اور اللہ کو کہنا پڑا کہ لا تخف, مت ڈریے. یہ ہیومن نیچر ہے, نیچر کے جتنے کوزز ہیں اس کے جتنے ایفیکٹس ہیں, اس سے ولی نبی کوئی پاک نہیں ہے. اس سے اس لیے مومن جو ہے وہ گھبراتا نہیں ہے, ڈرتا نہیں ہے, گھبراتا نہیں ڈرتا نہیں ہے. اس وقت جو کورونا وائرس پوری دنیا میں پھیل رہا ہے, ہمارے ملک میں بھی آ گیا ہے, اور مریضوں کی تعداد اس سلسلے میں بڑھ رہی ہے, تو ایک کنسرن ہوتا ہے ہر ایک کو. مجھے بھی کنسرن ہے, آپ سب کو بھی کنسرن ہے کہ اگر یہ پھیلتے پھیلتے ملک میں پھیل گیا, یہ ملک ہمارا ہے, اب ہم یہاں کے برٹش لوگ ہیں, تو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس ملک کو اس بیماری سے بچا لے, اور جن لوگوں کو یہ بیماریاں ہوئی ہیں اللہ ان کو جلدی شفا عطا فرما دے. اس لیے کہ بہت لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں, بیمار تکلیف میں ان کو آئسولیشن میں رکھ دیا جاتا ہے, بیوی بچے سب ان سے الگ, تکلیف ہے. اللہ سب کو بچائے, اور پورے عالم کو اس وبا سے اور اس قسم کی تمام وباؤں سے بچائے, ہر قسم کے عذاب سے, ہر قسم کی پریشانی سے اللہ بچائے. یہ دعا کرنی چاہیے, اس لیے کہ جب کوئی چیز آتی ہے تو ہمیں یقین یہ ہوتا ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا, لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جب تم کسی خطرناک چیز کو دیکھو تو میرے سامنے عاجزی دکھاؤ گے, اللہ ہم کمزور ہیں, اے اللہ ہم کمزور ہیں, تو عاجزی کرو, عاجزی کرو, مگر گھبراؤ مت کہ ہوگا کیا, کچھ نہیں ہوگا, شفا مقدر ہے, اول دے کی حفاظت مقدر ہے, تو کچھ ہوگا نہیں. بیماری ہو گئی شفا مقدر ہے تو شفا ہو جائے گی, اور شفا مقدر نہیں ہے تو اصلی گھر میں پہنچ جانا ہے, اور اصلی گھر میں جانے کے لیے ایک وقت مقرر ہے, وقت مقرر ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں 70 ایئرز تک رہنے والا تھا اور کورونا وائرس نے میری زندگی کو کم کر دیا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی بیماری موت کو نہیں لاتی, موت بیماری کو لاتی ہے. بیماری موت کو نہیں لاتی کہ 70 ایئرز کی عمر تھی تو بیماری موت کو 50 ایئرز پر لے آئی, نہیں, 50 ایئرز پر مرنا تھا, اللہ نے مقدر میں لکھا تھا. اب تندرست صحت مند مرے گا کیسے, تو بیماری آتی ہے, ایکسیڈنٹ آ جاتا ہے, دیوار گر پڑتی ہے, سیلاب آ جاتا ہے, موت ان سب چیزوں کو لاتی ہے, یہ چیزیں موت کو نہیں لاتی. اس لیے عاجزی کرو اللہ سے, اور ہر شخص اپنے دل میں ایسا سمجھے کہ یہ وبا کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں. اس لیے سب سے پہلا کام ایسے موقع پر جو کرنا چاہیے وہ ہے توبہ. توبہ, مختلف ملکوں کے سیاسی حالات بھی اس وقت بد سے بدتر ہو گئے ہیں, اس کے لیے بھی کیا کرنا ہے, توبہ. خود کو گلٹی سمجھ کر توبہ کریں. بیماری آ رہی ہے اللہ کی طرف سے, جو پکڑ آتی ہے تو مختلف طریقوں سے آتی ہے, سیلاب کی شکل میں بھی آتی ہے. میں اس ملک میں جب آیا 1970s میں, تو 1970s 1980s کبھی ایسا خیال نہیں کیا تھا کہ اس ملک میں سیلاب آ سکتا ہے. یعنی جب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ میں سیلاب اور فلڈز کے بارے میں سنتے تھے یہاں بیٹھ کر, تو ہماری تو جوانی تھی, بچپنا تھا 1970s میں, تو ایسا سوچتے تھے کہ اس معاملے میں ہم بہت اچھے ہیں کہ اس ملک میں یہ پریشانی نہیں ہے, یہاں ایسا ماحول تھا. لیکن جس ملک میں سیلاب کا تصور نہیں تھا, اللہ سیلاب لے آیا کہ نہیں, اور ہر سال اس سیلاب کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے, حکومت عاجز نظر آ رہی ہے. سٹوم کا کبھی نہیں سنتے تھے 70s 80s 90s میں, سٹوم آندھی چلتی تھی, گیل جاتی تھی. 70s 80s میں 2-3 مرتبہ یہ ہمارے مقامی پارک میں بھی کئی درخت ایسے اکھاڑ دیے تھے, اس میں ایسی آندھی چلی تھی. لیکن یہ سٹوم اتنی کثرت سے آ رہا ہے یہاں, جو ٹراپیکل کنٹریز کی چیز تھی وہ یہاں آ گئی. تو میں ابھی دو تین دن پہلے رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب گھر پہنچا تو میرے ساتھ جو دو چار آدمی تھے ان سے میں نے کہا کہ جہاں اس وقت بہت زیادہ فلڈنگ ہے, جہاں فرسٹ فلور تک پانی آ گیا ہے, لوگوں کو ایویکیویٹ کرنا پڑا. بعض علاقے ایسے ہیں کہ گھر کی ساری چیزیں تباہ ہو گئی, گراؤنڈ فلور کی بھی فرسٹ فلور کی بھی. میں نے کہا ایک وقت وہ تھا 20-25 سال پہلے کہ وہ ایسا ہی سمجھتے تھے جیسا لیسٹر میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں فلڈ نہیں آ سکتا, جو خدا وہاں فلڈ لا سکتا ہے وہ خدا یہاں بھی لا سکتا ہے. وہ فلڈ بھی لا سکتا ہے, زلزلہ بھی لا سکتا ہے, ہر قسم کی آفت لا سکتا ہے, پوری دنیا کو ہلا دیا کہ نہیں اس بیماری نے. گورنمنٹ لیول پر سارے ملک میں بحثیں ہو رہی ہیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن حرکت میں آ گیا ہے, یونائٹیڈ نیشنز حرکت میں آ گیا ہے, اور تمام تر جدید ترقیات کے باوجود ڈر رہے ہیں کہ اگر یہ قابو سے باہر ہو گئی تو امریکہ ہو, روس ہو, برطانیہ ہو, کسی ملک کے پاس اس کو روکنے کی طاقت نہیں ہے. ایک حد تک کوشش کریں گے مگر اگر پھیل گئی, یہ ایپیڈیمک ہو گئی, یہ بیماری عام ہو گئی, پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. تو پولیٹیکل حالات آتے ہیں جس میں دباؤ میں آ جاتے ہیں لوگ. بہت سے ممالک اس وقت پوری دنیا میں ہیں جس میں مسلم بھی پریشان ہیں, غیر مسلم بھی پریشان ہیں. جن ملکوں سے ہم لوگوں کا تعلق ہوتا ہے وہاں کے ہمیں حالات معلوم ہوتے ہیں, جن ملکوں کا ہمیں واسطہ نہیں, جن ملکوں سے وہاں کا علم ہوتا نہیں, سیاسی اعتبار سے دباؤ میں, حکومت کی طرف سے دباؤ میں, کسی جگہ کے اوپر رزق کی تنگی ہے, اکونومیکلی لوگ بہت سفر کر رہے ہیں. بعض ملک ایسے ہیں کہ جہاں روزمرہ کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ نہیں ملتی, بعض جگہ سیلاب ہے, بعض جگہ زلزلہ آتا ہے, بعض جگہ آگ لگی ہوئی ہے اور ہفتے گزر جاتے ہیں, اور وہ بھی ایڈوانس کنٹریز میں, ترقی یافتہ ممالک, مگر قابو نہیں پا سکتی. دوسرے ممالک بھی ان کو تعاون کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہ بھی ترقی یافتہ ممالک, ان کے فوج کے اراکین بھیجے جاتے ہیں مگر پھر بھی قابو نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ربک فعال لما یرید, آپ کا رب جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو, اگر اللہ تعالی چاہے تمہیں ضرر پہنچانے کا فیصلہ کرے تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں. ان الامۃ لو استمعت علی ان یضروک بشیء پوری انسانیت, پوری جماعت اکٹھی ہو جائے, سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ تمہیں کتنا نفع پہنچا دے, نقصان سے بچا لے اور نفع پہنچا دے. لم ينفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک, وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہاری مقدر میں لکھا ہے. اس لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ رجوع اللہ کرے ہر شخص. ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے پولیٹیکل سٹانس لینے سے پہلے یونائٹیڈ نیشنز کے دروازے کو کھٹکھٹانے سے پہلے پولیٹیکل پریشر بلڈ کرنے کے لیے لابینگ کرنے سے پہلے جلوس نکالنے سے پہلے ڈیمونسٹریٹ کرنے سے پہلے پروٹیسٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے کیا کرے, ہر حال میں رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع. اور رجوع اللہ کے لیے سات کام کرنے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہمارے سامنے آتے ہیں, سات کام. اور اسلامک دعوی اکیڈمی کی طرف سے وہ سات کام چھپ گئے ہیں، ان کو پڑھو، بار بار پڑھو، ذہن میں بٹھاؤ، اسے اپنے لیے سب سے بڑی دوا سمجھو، سب سے بڑا تعویذ سمجھو، یہ ہے تعویذ، پناہ دینے والی چیز یہ. ایسے سات پوائنٹ کہ جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان سات پوائنٹ کو پکڑ کے رکھتا ہے اسے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر کچھ ہوگا اللہ صبر دے گا اور اس مصیبت کو ٹالے گا. کچھ ہوگا نہیں، اور اگر کچھ ہوگا تو وہ ٹلے گی وہ بلا، اور اگر نہیں ٹلی تو صبر اتنا مضبوط کر دے گا کہ اسے فیلنگ ہی نہیں ہوگا. سات پوائنٹ، یہ سات پوائنٹ جو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے رکھے گا، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مصیبت، مال کی تنگی، شوہر کی طرف سے تکلیف، بیوی کی طرف سے تکلیف، پڑوسی کی طرف سے تکلیف، سیاسی اعتبار سے تکلیف، زلزلہ، سیلاب، کورٹ میں کسی کیس میں پھنس گیا، کوئی بھی تکلیف، نمبر ایک آئے گی نہیں، نمبر دو اگر آئی تو ٹلے گی، اور نمبر تین اگر نہیں ٹلی تو تکلیف محسوس نہیں ہوگی، مزہ آئے گا اس میں. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ پر فالج کا حملہ ہوا، سٹروک ہوا، اور ایسا زبردست حملہ ہوا کہ بالکل حرکت نہیں کر سکتے تھے، زبان سے بول نہیں سکتے تھے، اور کئی ہفتوں مہینوں تک اس حالت میں ہاسپٹل میں رہے، اور بوڑھے تھے. بڑھاپے میں سٹروک جب ہوتا ہے تو ریکور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ بھی فل سٹروک، اور ایک لفظ نہ بول سکے، بس صرف دیکھے، ہاتھ دونوں کام نہ کرے، لکھ بھی نہیں سکتے، کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں. ہوش میں تھے، دماغ ہوش میں تھا، آنکھیں دیکھ رہی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. بلا آتی نہیں ہے سات پوائنٹ پر عمل کرے تو، اور آتی ہے تو ٹل جاتی ہے، آتی ہے تو ٹل جاتی ہے. بلا ٹلی، کچھ مہینوں کے بعد صحت مند ہوئی، اور ایسے صحت مند ہوئی کہ جیسے پہلے تھے، فل سٹروک سے فل ریکوری، اور فل ریکوری کے بعد بڑھاپے میں اس بیماری کے بعد ہزاروں میل کا سفر، اور چوبیس گھنٹے میں ڈھائی ڈھائی تین تین گھنٹے سو کر کام کرنا، اور خدام کے حوالے ایسے تھے کہ خود اپنی کوئی رائے نہیں تھی، مٹے ہوئے شخص تھے، ابدیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. خدام کہتے تھے گاڑی میں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، یہ نہیں پوچھتے کہ کہاں جانا ہے ابھی اس وقت، نہ، گاڑی میں بیٹھ جاؤ تو گاڑی میں بیٹھ جاؤ. خدام نے کہا کہ بس قیام یہی ہے، تو اب سیدھے چلے گئے بیڈ روم میں کہ جو کچھ مجھے کرنا ہے انفرادی طور پر سونے کی جو، اور دس منٹ میں آ کر کہ سفر ہے، گاڑی میں بیٹھ گئے. تو ایک عالمی شہرت کے مالک، ہر شخص ان کو چاہتا ہو کہ میرے یہاں بھی آئے، میرے یہاں بھی آئے، یہ کام بھی کرے، یہ کام بھی کرے، یہ کام بھی کرے، اور ایسا شخص اپنی رائے نہ رکھے، اور خدام کے اوپر ہر وقت لوگ مسلط ہوں کہ ہمارے یہاں لے آؤ، یہ کام کراؤ، یہ کام کراؤ، تو اس شخص کو آرام کیسے ملے گا. مگر بلا ٹلی، اور ٹلی ایسی ٹلی کہ شہادت تک پھر ویسے ہی کام کرتے رہے جیسے پہلے کرتے تھے. دماغی کام بھی سارا، لکھنا، پڑھنا، کتنی تصنیفات ہوئی اس کے بعد. تو ان سات پوائنٹس پر جو عمل کرے گا، بلا آئے گی نہیں، اور آئے گی تو ٹلے گی، اور نہیں ٹلی، نہیں ٹلی اور رہی، اس میں تکلیف نہیں ہوگی. تو حضرت یہ فرماتے تھے، میرے کانوں نے سنا ہے حضرت سے، اور ایک مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ سے زیادہ، مسکراہٹ ہوتی تھی چہرے پر، خوشی، خوشی کے آثار چہرے پر آتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت ہی انجوائبل ٹائم ان کی زندگی میں گزرا ہے، اس کا فلیش بیکس ہو رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں. فرماتے تھے کہ ان دنوں میں، جن دنوں میں میں کئی ہفتوں تک ہاسپٹل میں بے حصو حرکت پڑا رہا، اور جب میں کسی کو اپنے اندر کی بات بتلا نہیں سکتا تھا وہ میری زندگی کے سب سے زیادہ پر لطف دن تھے، اس لیے کہ 24 گھنٹے میرا تعلق میرے اللہ سے جڑا ہوا تھا، کسی مخلوق سے تو بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کہ میں اللہ سے بات کرتا رہتا تھا. تو بلا آتی نہیں، آتی ہے تو ٹلتی ہے، اور اگر ٹلتی نہیں تو اس میں خوب مزہ آتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں 7 کے 7 پوائنٹ تھے، بلا آئی ٹلی نہیں، بلا آئی ٹلی نہیں، آگ میں پھینک دیا گیا. سب ایسا دیکھ رہے تھے کہ آگ میں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام محسوس کر رہے تھے کہ باغ میں ہوں. لوگوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ آگ میں پھینکے جانے سے پہلے ان کی جو حالت تھی وہ اچھی تھی اور یہ بری ہے، اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ آگ کے باہر جو دنیا تھی میرے لیے وہ مشکلات والی تھی، اور یہاں بہت مزہ تو ہے. یا سکون، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. وہاں ایئر کنڈیشن، اس دور میں ایئر کنڈیشن، ٹھنڈک بالکل. اور حضرت مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم نہیں کیا، اس سے کہ اللہ تو جانتے ہیں کہ یا نارو کونی بردن، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو مائنس ٹھنڈی ہو جاتی ہے. کہا کہ نہیں، سلامتی والی ٹھنڈی، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ میرے ابراہیم کو مزہ آئے. بس یہ بات یاد رکھ لو میرے بھائیو، 7 پوائنٹ جس کی زندگی میں ہوں گے. اور دیکھو، اگر کسی پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اور وہ رجوع اللہ کرتا ہے، اس وقت شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب اچھا تھا اس وقت تو تو کچھ کرتا نہیں تھا، اور اب بیمار ہوا، پریشانی آئی، مصیبت آئی، تو اللہ کی طرف لپکنے لگا. یہ تو مطلب کی عبادت ہے، مطلب کی عبادت ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. یاد رکھو، اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے اور عبادت کی طرف دل نے چاہا، عبادت کی طرف دل نے، یہ مطلب کی عبادت نہیں ہے، یہ اچھی علامت ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں. یہ اچھی علامت ہے کہ جس بیماری اور تکلیف کو بھیج کر اللہ نے غفلت سے آپ کو بیدار کر کے اللہ نے اپنی ذات سے آپ کو جوڑنا چاہا، وہ ہو گیا، کامیابی ہو گئی. اب شیطان اس سے آپ کو روکنا چاہ رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ تو مطلب کی عبادت ہے. لب کو اگر مصیبت آئی اور دین میں کمی آ گئی، مصیبت آئی دین میں کمی آ گئی، معمولات میں فرق آ گیا، اعمال میں فرق آ گیا، ایک تو ہے کہ کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، دوسرا یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے ڈاؤن فیل ہونے لگا، ڈاؤن، اور اب یہ ہے کہ نہیں یہ دعا بھی نہیں، بس 4 رکعت فرض پڑھ لی کافی ہے، دین سے دور ہٹا، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا تھا، قرض میں ڈوب گیا اور کورٹ میں کیس چلنے لگا، نماز چھوڑنے لگا، مایوس ہو گیا اندر سے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور جب کوئی مصیبت آئے اور اللہ کی طرف لپکے، اللہ کی طرف دل زیادہ لگے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، عذاب نہیں ہے. اس لیے یہ بھی بہت اچھی علامت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ شانہ کسی تکلیف میں مبتلا کرے اور اس تکلیف کے نتیجے میں دل چاہے کہ پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اب پڑھوں، تلاوت بھی کروں، اب دینی مجلسوں میں بیٹھوں، دین کی باتیں سنوں، اچھی صحبت میں بیٹھوں، برے کاموں کو چھوڑوں، خوش ہونا چاہیے کہ یہ میرے لیے اچھی علامت ہے اور مجھے یہ کرنا چاہیے، اور کرو. لیکن میرے بھائیو، جو شخص اچھے حالات میں اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اچھے حالات میں زندگی اچھی گزارتا ہے، تو برے حالات میں اس کی دعا کے بغیر بھی اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تعرف الاللہ فی الرخا، اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے اپنا تعلق پیدا کر اچھی حالت میں، یعرف کا فی شدت، اللہ تیری طرف متوجہ ہو جائے گا جب تو تنگی میں آئے گا. اس لیے سات پوائنٹ ہر حال میں، مصیبتوں کو یہ سات پوائنٹ روکیں گے. مصیبت آئے گی، مصیبت آئے گی تو ٹلے گی، اول تو آئے گی نہیں، آئے گی تو ٹلے گی، آئے گی تھوڑے دنوں میں چلی جائے گی، اور اگر نہیں جائے گی تو بہت سکون ملے گا، اور بالکل نہیں جائے گی تو شہادت کی موت ملے گی. پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں ڈوب کر مر رہا ہوں، پتا بھی نہیں چلے گا. ہو سکتا ہے کہ ڈوبنے سے پہلے ہی اللہ روح قبض کر لے. سمندر کے اندر چھوٹی سی کشتی میں اکیلا تین چار پانچ چھ سات دن تک پڑا رہے گا، نہ پانی نہ غذا، لیکن نہ بھوک لگے گی نہ پیاس. بھوک لگے گی تو معمولی، پیاس لگے گی تو معمولی، جس سے مرے گا نہیں. سونامی کے موقع پر، زلزلے کے موقع پر، سیلاب کے موقع پر اس قسم کے ریموٹ واقعات ہمیں اور آپ کو سننے کو ملتے ہیں، نیوز پیپر میں آتے ہیں. سمندر کا پانی پیاس بجھانے کے لیے تو نہیں پیا جاتا، اس سے تو پیاس بڑھتی ہے، وہ نمکین پانی ہوتا ہے. جسے خدا رکھے اسے کون چکھے. مدعی برا لاکھ چاہے تو کیا ہوتا ہے. بچپن میں ایک تختہ ہوتا تھا جس پر یہ شعر لکھا ہوا ہوتا تھا، اور تقریباً ہر گھر میں ہوتا تھا. میں نے بھی بھوریا ہی میں لوگوں کے گھروں میں ہی دیکھا تھا، اس وقت سے مجھے یہ یاد ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو اللہ چاہتا ہے بس وہ ہوتا ہے. یہ سات چیزیں جو ہے وہ اللہ کو اپنا بناتی ہیں، اور جب اللہ ہمارا تو سب کچھ اپنا. یہ سات چیزیں اللہ کو اپنا بناتی ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے افلاطون نے پوچھا کہ آسمان کمان ہو جائے، آسمان بو بن جائے، بو. اور اللہ نے جتنی تکلیفیں اور پریشانیاں بنائی ہیں وہ ساری کی ساری تیر ہو جائے، ایروز ہو جائے. اور تیر پھینکنے والا آرچر کون ہو جائے؟ اللہ. تو اللہ آرچر ہے، تیر پھینکنے والا، اور آسمان کمان ہے. اور اللہ نے جتنی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں بنائی ہیں وہ تیر، اور اللہ اوپر سے پھینکنا شروع کرے تو بچنے کی کوئی شکل ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ کے پیغمبر کے پاس حل ہر تکلیف کا اور ہر پریشانی کا علاج ہوتا ہے، حل ہوتا ہے ہر مسئلے کا. انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا علاج یہ ہے، اور اس پریشانی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آرچر کے پہلو میں جا کر کے بیٹھ جاوے. آرچر کے پہلو میں بیٹھ جاوے، اس لیے کہ تیر تو آگے جا رہے ہیں. تو جو آرچر کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، تیر پھینکنے والے کے پہلو میں سائڈ پر جا کر کے بیٹھ جاوے، جیسے بچہ ماں کی یوں سائڈ گود میں بیٹھ جاتا ہے، ذرا بڑا ہوتا ہے تو پھر سائڈ پہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ کے ہو جاؤ. ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ ہمارا ہوگا. جب اللہ ہمارا ہوگا تو سارے اسباب کو ہماری فیور میں کر دے گا. اور اگر ہمارے فائدے کے لیے ہمارا بیماری میں رہنا ضروری ہے، ہمارے فائدے کے لیے کسی بیماری میں مرنا ضروری ہے، تو اللہ جل جلالہ وعم منوالو اس بیماری کو رکھیں گے، اس میں ہمیں ماریں گے، مگر تکلیف نہیں ہونے دیں گے. بھائی اگر ہم لوگ تکلیف میں کوئی مریں گے ہی نہیں تو شہادت کیسے ہم لوگوں کو ملے گی؟ تو اگر شہادت چاہیے تو تکلیف میں مرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخار کی بیماری میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اللہ کے یہاں شہید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی میں ڈوب کر اگر کوئی مر جائے تو اللہ کے یہاں شہید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیٹ کی بیماری میں اگر کوئی مر جائے تو اللہ کے یہاں شہید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی پلیگ میں کوئی مر جاتا ہے تو اللہ کے یہاں شہید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیوار گر گئی اور دب کر کوئی مر گیا تو اللہ کے یہاں شہید ہے. تو ہمیں شہادت کا مرتبہ دینے کے لیے اللہ کو یہ کام تو کرنا پڑے گا نا. تو اللہ یہ کام کریں گے, اس میں ماریں گے, شہادت کا مرتبہ دیں گے اور تکلیف بھی نہیں ہونے دیں گے. اور اگر تکلیف ہوگی تو ایسا نظر آ رہا ہوگا کہ بہت تکلیف میں ہے, بہت تکلیف میں ہے, مگر اسے تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے ہمیں, اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا, اللہ کی گود میں آنے کا, اللہ کے پہلو میں آنے کا, اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا, اللہ کی حفاظت میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ 7 پوائنٹ. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار, توبہ اور استغفار. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ویعفو عن کثیر, بہت کچھ تو وہ معاف کر دیتا ہے, اس پہ تو تمہاری پکڑ بھی نہیں کرتا. تو بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے اور جن چیزوں پہ پکڑ کرتا ہے بس توبہ استغفار, توبہ استغفار. کرتوتوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور لوگوں کو چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے, تاکہ اس چھوٹے عذاب کی وجہ سے وہ لوگ توبہ کر کے ہماری طرف رجوع کر لیں. اللہ مصیبت ہی اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, توبہ کریں, اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں کہ میرے اوپر یہ مصیبت کیوں آئی, میرے اوپر یہ مصیبت کیوں آئی. سب سے پہلا پوائنٹ توبہ اور استغفار, توبہ اور استغفار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لزم الاستغفار, جو توبہ اور استغفار کو لازم پکڑتا ہے. جعل اللہ من کل ضیق مخرجا, اللہ تعالی شانہ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے راستہ بناتے ہیں. ومن کل ہم فرجا, ہر پریشانی سے اللہ تعالی شانہ کشادگی پیدا فرماتے ہیں. ورزقہ من حیث لا یحتسب, اور اس کے لیے اس کی ضرورت کی چیزیں وہاں سے مہیا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائیو چلتے پھرتے استغفار پڑھو, ایک تعداد مقرر کر لو گے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ, 150 مرتبہ, 50 مرتبہ, 25 مرتبہ ہم استغفار پڑھیں گے. اسلامک دعوی اکیڈمی سے الاستغفار کا ایک کتاب چا چھپا ہے جس میں قرآن مجید کے استغفار ہیں. 3 منٹ لگے گی روزانہ, 1 مرتبہ پڑھ لو, مفت میں تقسیم ہوتا ہے, لے جاؤ یہاں سے, اپنے گھر میں سب کو پڑھواؤ اس سے اس کو. استغفار, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر, اور توبہ, اے اللہ تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں, نہیں کروں گا آگے, اے اللہ نہیں کروں گا. دل دماغ ساتھ نہ دے اور گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو زبان سے جھوٹ جھوٹ بولو اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ. دل دماغ اور زبان یہ دو چیزیں توبہ کرتی ہیں. دل دماغ پر میرا اختیار نہیں ہے, زبان پر میرا اختیار ہے. جس چیز پر میرا اختیار تھا اسے تو میں نے قابو کر کے توبہ کرا لی, دل پر تیرا اختیار ہے, میرے دل کو تو توبہ کی طرف لے آ, لے آئے گا اللہ. زبان کا اثر دل پر پڑے گا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں توبہ استغفار پر آئے گا. دوسرا پوائنٹ تقویٰ, تقویٰ. اپنی زندگیوں کا جائزہ میرے بھائیوں لو, اور جائزہ لے کر جو جو گناہ نظر آتے ہیں ان سے استغفار کرو, توبہ کرو, استغفار کرو, توبہ کرو. دیکھو جو اچھے کام ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں, اور جو برے ہو رہے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں. 25 سال میں کوئی فرق نہیں آیا. میں طلبہ سے پوچھتا ہوں, میں طلبہ سے پوچھتا ہوں, میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو علماء کی محفلوں میں اہتمام سے بیٹھنے والے ہیں, میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو خانقاہوں میں اہتمام سے بیٹھنے والے ہیں, میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو دعوت و تبلیغ کی تحریک میں مشغول رہتے ہیں, کہ کیا ہم نے کبھی جائزہ بھی لیا کہ گزشتہ 10 سال میں میری زندگیوں میں سے کون سی برائیاں گئی, ان برائیوں کی ہماری زندگیوں سے جائے بغیر اللہ راضی کیسے ہوگا, دنیا کی آفتیں کیسے رکے گی, آخرت میں آفتوں سے ہم کیسے بچیں گے. غیبت جیسی ہے ویسی ہے, بہتان جیسا ہے ویسا ہی ہے, بدگمانی پہلے جیسی تھی آج بھی ویسی ہی ہے، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا آج جیسا ہے ویسا ہی ہے، بدگمانی پہلے جیسی تھی آج بھی ویسی ہی ہے، اخلاص کا نام نہیں، ریا جیسے پہلے تھی آج حب جاہ، کرسی میرے ہاتھ میں رہے، کرسی میرے ہاتھ میں رہے، میں بڑا رہوں، میں بڑا رہوں، میرا کنٹرول رہے، مجھے ہر جگہ پر عزت ملے، مجھے خصوصیت ملے، اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کا جائزہ لو، ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور بیٹھو، میں بارہا کہہ چکا یہ چیز کہ چھوٹی سی نوٹ بک رکھو، ایسی چھوٹی سی نوٹ بک جیب میں، چھوٹی سی نوٹ بک، اس کے اندر لکھو، ایسے ایسے اکیلے بیٹھ کر بیڈ روم میں کسی کمرے میں بیٹھ کر پارک میں جا کر لکھو کہ میرے اندر مجھے کیا کیا برائیاں نظر آتی ہیں، اور لکھو کہ میرے اندر غیبت ہے، میرے اندر بہتان ہے، میرے اندر بد نظری ہے، میں چھپ چھپ کے میوزک سن لیتا ہوں جس کا کسی کو پتا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور پھر توبہ کرو اللہ سے، توبہ کر کے کوشش کرو ان سے بچنے کی، اور پھر ہر مہینے اس لسٹ کو دیکھو کہ اس میں سے کون سی چیز گئی ہے، تو میرے بھائیو مجھے آپ کو خانقاہ والوں کو مدرسے والوں کو تبلیغ والوں کو پتا چلے گا کہ دین میں ہماری ترقی ہو رہی ہے یا نہیں، ورنہ غفلت میں رہ کر آخرت کا نقصان ہم اٹھائیں گے، میں بہت درد دل سے بہت اخلاص کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بہت اخلاص کے ساتھ، شیطان کی چالوں میں سے سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ ایک مومن کو یہ باور کراتا رہتا ہے کہ تو اچھا ہے برا نہیں ہے، یہ سب سے بڑی چال اس کی، حکیم جالینوس سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی بیماری کون سی ہے، تو حکیم جالینوس نے جواب میں یہ کہا کہ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ بیمار خود کو بیمار نہ سمجھے، چاہے بیماری چھوٹی ہو لیکن خود کو بیمار نہیں سمجھے گا، اب اسے فلو ہو گیا، فلو ہو گیا مگر اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا، سب سمجھاتے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ انفیکشن ہو گیا ہے، دوائی لو، ہے چھوٹی بیماری، لیکن خود کو بیمار نہیں سمجھتا، اس کا علاج نہیں کرے گا تو یہ انفیکشن اسے مار ڈالے گا، اور دوسرا شخص ہے اسے ٹی بی ہو گئی، بڑی بیماری ہو گئی، لیکن خود کو بیمار سمجھتا ہے تو علاج کرے گا تو اسے شفا ملے گی، تو میرے بھائیو یہ گناہ جو ہے، یہ بیماریاں ہیں، اگر ہم یہ احساس پیدا نہیں کریں گے اپنے اندر کہ میں گنہگار ہوں، میرے اندر یہ برائیاں ہیں، یہ برائیاں میرے لیے موت کے وقت کلمہ پڑھنے سے معنی بن سکتی ہے، یہ برائیاں میرے لیے قبر میں جواب دینے سے معنی ہو سکتی ہے، یہ برائیاں قیامت کے دن نامہ اعمال کے دائیں ہاتھ میں ملنے سے رکاوٹ بن سکتی ہے، یہ برائیاں میرے لیے پل صراط پر سے گزرنے میں معنی بن سکتی ہے، جب یہ احساس پیدا ہوگا اور میرے بھائیو پھر اس کی طرف قدم اٹھائے گا، تب جا کر کے انشاءاللہ ترقی نظر آئے گی، اس لیے سب سے پہلی چیز توبہ اور استغفار نمبر ایک، اور توبہ اور استغفار کے بعد تقوی، یعنی جن گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں گناہوں سے بچو، تب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے دور میں تو کیا ہوتا تھا کہ ایک صاحب آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ایمان قبول کرتے تھے، ایمان قبول کرنے کے بعد جو ان کو صحبت ملتی تھی بس وہ اتنی کافی ہو جاتی تھی کہ پھر دوبارہ گناہ ہوتا ہی نہیں تھا، تو ان کے یہاں تو ایک ہی سائیکل تھی، توبہ استغفار کر لو اور اس کے بعد پھر تقوی، ہمارا معاملہ الگ ہے، آج توبہ کی کل ٹوٹی تو پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کرو، توبہ کر کے پھر تقوی پر آ جاؤ، تقوی سے پھر گناہ ہوا تو پھر توبہ کرو، توبہ تقوی، توبہ تقوی، توبہ تقوی، تو یہ چلتا رہے سائیکل، میں ہمیشہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ تین شکلیں ہیں کل، پہلی شکل یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے والی زندگی گزار رہا ہے یعنی تقوی ہے، دوسری حالت یہ ہے کہ انسان گناہوں والی زندگی گزار رہا ہے، اور تیسری حالت یہ ہے کہ توبہ کر رہا ہے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، تقوی پر ہے اور ملک الموت آئے خوش نصیب، گناہ کر کے توبہ کر چکا ہے یعنی توبہ کر رہا ہے اس وقت ملک الموت آئے خوش نصیب، لیکن تقوی کو چھوڑا گناہ میں مبتلا اور توبہ پر آنے سے پہلے ملک الموت نے لے لیا، یہ بد نصیب، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ کوشش اس بات کی کرو کہ جب بھی ملک الموت آئے یا تو وہ ہمیں تقوی کے پلیٹ فارم پر پائے یا توبہ کے پلیٹ فارم پر پائے، ہم اللہ کے پاس تقوی کی حالت میں جانا چاہتے ہیں یا توبہ کی حالت میں جانا چاہتے ہیں، ان دونوں حالتوں کے علاوہ تیسری کوئی حالت نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ تعالی شان و فرماتے ہیں کہ واللہ یحب المتقین، تقوی والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے بھی محبوب ہوتے ہیں. ہم اللہ کے پاس محبوب ہونے کی حالت میں جانا چاہتے ہیں، اور اس کی دو ہی شکلیں ہیں، کہ گناہوں سے بچ کر رہے، اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کے پلیٹ فارم پر پلٹ کر آ جائے اور اللہ سے پناہ مانگے گی، اللہ گناہ کی حالت میں ہمیں مت اٹھانا، یہ اللہ گناہ کی حالت میں مت اٹھانا، گناہ کی حالت میں مت اٹھانا. جتنی زیادہ میرے بھائیو عاجزی آئے گی، جتنی زیادہ اتنا ہی زیادہ، اور یہ غرور دل میں پیدا ہی مت ہونے دو کہ میں بہت بہت پرہیزگار ہوں، بہت پرہیزگار ہوں، بہت پرہیزگار ہوں. عاجزی، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالی شانہ کا قرب پانے کے لیے بہت دروازے کھٹکھٹائے. بھائی اللہ کا قرب پانے کے لیے ذکر کا دروازہ ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے دین کی خدمت کا دروازہ ہے، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے تعلیم و تعلم کا دروازہ ہے، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے نوافل کا دروازہ ہے، حج عمرہ دعوت و تبلیغ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بہت سارے دروازے ہیں. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر دروازے کو میں نے کھٹکھٹایا، لیکن وہاں لمبی لائن دیکھی، لمبی لائن. کہا کہ آخر ایک دروازہ ایسا مل گیا جہاں بہت کم لوگ تھے اور بہت جلدی اللہ کے پاس پہنچ گیا. پوچھا کہ کون سا دروازہ؟ کہا عاجزی، توازو اور انکساری کا. میں نے اپنے اندر توازو اور انکساری پیدا کر لی اور اللہ کے پاس پہنچ گیا، بہت شارٹ کٹ. من تواضع للہ رفعہ اللہ. اس لیے میرے بھائی تقوی ہو زندگی میں، توبہ تقوی، توبہ تقوی، توبہ تقوی، اور ہر وقت دیکھتے رہو، ہر وقت دیکھتے رہو. دیکھو میرے بھائی، یہ سارے کام ہمیں اپنے فائدے کے لیے کرنے ہیں. میرے اندر جو برائیاں ہیں وہ آپ میں سے کسی کو نظر نہیں آتی، میری برائیاں اندر کی برائیاں نظر نہیں آئیں گی. اب میں اگر ان کو جھانک کر نہیں دیکھوں گا، مجھے کوئی کہے گا نہیں، تو آخرت میں مجھے کون ان بیماریوں کے وبال سے بچائے گا؟ مجھے اپنی فکر کرنی ہے. اس لیے آدمی غور کرے، فکر کرے، سوچے. تو توبہ کرنی ہے، اس کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالی شانہ اس کے لیے سارے اسباب مہیا کر دیتے ہیں. تقوی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالی شانہ؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالی شانہ اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے اس کے اسباب ایسی جگہوں سے مہیا فرماتے ہیں کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا. تیسرا پوائنٹ، دعا. خوب دعا کرو اللہ سے، خوب دعا کرو. اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ ایمان کی بھی عافیت عطا فرما، دین کی بھی عافیت عطا فرما، بدن کی بھی عافیت عطا فرما، رزق کی بھی عافیت عطا فرما، عزت کی بھی عافیت عطا فرما، دنیا کی عافیت عطا فرما، موت کے وقت کی عافیت عطا فرما، قبر کی عافیت عطا فرما، مرنے کے بعد کی زندگی کی عافیت، عافیت. اے اللہ عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے کرتے جب رکن یمانی پر پہنچتے تھے تو اللہ سے عافیت مانگتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اے اللہ آپ سے سلامتی مانگتا ہوں، عافیت دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. ہر چکر میں وہاں رکن یمانی پر پہنچتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اور رکن یمانی پر جب دعا کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رکن یمانی پر اس دعا کو کرتا ہے تو اللہ نے 70 فرشتوں کو مقرر کیا ہے جن کا کام ہی یہ ہے کہ رکن یمانی پر جو بھی اس دعا کو کرتا ہے تو 70 فرشتے آمین کہتے ہیں. اتنی اہمیت ہے عافیت کی، عافیت مانگو، ہر قسم کی سیفٹی اور سلامتی. بس بیٹھے ہیں اور فکر کر، کورونا وائرس، کورونا وائرس، کورونا وائرس، سٹارم آ رہا ہے، یوں آ رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پولیٹیکل حالات ایسے ہیں، ریسیشن ہو رہا ہے. بس فکر کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کے لیے بند باندھو، اور بند یہ سات اللہ تعالی شانہ نے ہمیں ستون دیے ہیں، توبہ، تقوی اور دعا. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. جو بیماری آنے والی ہے دعا اسے پیچھے ہٹاتی ہے, اور جو بیماری آ چکی ہے اسے بھی دفع کرتی ہے, دفع کرتی ہے. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء, اس لیے یہ اللہ کے بندو تم دعا کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور جن جن گھروں میں میری آواز پہنچ رہی ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کورونا وائرس ہمارے ملک میں آیا, کتنے حضرات ہاتھ اٹھا کر کے مجھے بتا سکیں گے کہ جو یہ کہیں کہ میں نے اللہ سے کہا کہ یہ اللہ مجھے, میرے اہل و عیال کو, میرے چاہنے والوں کو, ہمارے ملک والوں کو کورونا وائرس سے بچا لے. ایک مرتبہ جس نے کہا ہو, کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے اگر میں پوچھوں گا تو؟ خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے پوچھو اپنے آپ سے. تو اللہ سے تو ایک مرتبہ بھی ہم بات نہیں کر سکے, اور بندوں سے کتنی مرتبہ بات کی؟ کورونا وائرس, کورونا وائرس, کورونا وائرس. 23 پیشنٹ اب 25 ہو گئے ہیں, 25 سے 27 ہو گئے ہیں. بندے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ان کے سامنے باتیں, اور اللہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں. مسلمانوں کے دنیا بھر کے جو حالات ہیں ان کو سوشل میڈیا پر روزانہ کتنی دیر تک دیکھتے ہو؟ آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, ڈیڑھ گھنٹہ, اور اس کے بعد دوستوں سے کتنی باتیں کرتے ہو کہ فلاں جگہ یوں ہو رہا ہے, فلاں جگہ یوں ہو رہا ہے, فلاں جگہ یوں ہو رہا ہے. پر اللہ سے کتنی مرتبہ بات کرتے ہو کہ اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے حال پہ رحم فرما دے؟ کتنی مرتبہ ہم یہ دعا کرتے ہیں پورے 24 گھنٹے میں کہ اے اللہ دنیا میں جو آفتیں, بلائیں, مصیبتیں ہیں ان کے اسباب ہم لوگوں نے پیدا کیے ہیں, اے اللہ ان اسباب کو دور فرما دے, اور ان اسباب کو پیدا فرما جن کی برکت سے رحمتیں اور برکتیں پورے عالم میں عام ہو جائے. دن میں ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں, ہفتے میں ایک مرتبہ 2 رکعت پڑھ کر, مہینے میں ایک مرتبہ 2 رکعت پڑھ کر. ہم سب غافل, ہم سب غافل. گفتار کے غازی, بیٹھ کر کے لمبی لمبی باتیں کرنے کا بہت ہمیشہ, کردار کا غازی کوئی نہیں, کردار کام کا غازی, گفتار کے غازی. اس لیے دعا. چوتھی چیز صدقہ, خیرات. ان صدقہ لتطفئ غضب الرب, صدقہ خیرات اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. جو بھی مصیبتیں آتی ہیں اللہ کے غصے کی وجہ سے آتی ہیں, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. وَتَطْفَأُ مِيتَةَ السُّوءِ, اور بری موت سے بچاتا ہے. بری موت, اس کا مطلب یہ ہے کہ کینسر آئے اور تڑپ تڑپ کے مرے, اللہ اس سے بچاتا ہے. زلزلہ آئے اور تڑپ تڑپ کے مرے, اس سے بچاتا ہے اللہ. شہادت تو دیتا ہے, تڑپ تڑپ کے نہیں مارتا, بری موت نہیں دیتا. سوئے خاتمہ نہیں ہوتا, ایمان کے بغیر نہیں جاتا, اور ایسی بری خطرناک درد و کرب و بے چینی والی موت نہیں دیتے. حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں نے گزشتہ ہفتے بھی شاید بتایا تھا کہ حجاج ابن یوسف کے پاس ان کو لایا گیا اور جلاد کو حکم کیا کہ گردن, سر قلم کر دو, سر قلم کر دو, سر قلم کیا, قتل ہو گئے, لیکن تڑپ تڑپ کر نہیں مرے. کہا کہ لٹا دو اس کو. حجاج بن یوسف نے کہا لٹا دو اس کو, زمین پہ ڈال دو اور پھر قتل کرو. تو زمین پر ڈالا تو آپ نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرا. کہا تو نے مجھے ایسے میں بیٹھا ہوا تھا, تو نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے, یوں زمین پر ڈالنے کے لیے کہا کہ لٹا دو اس کو میرے قدموں کے سامنے. تو کہا اللہ تو فرماتے ہیں کہ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں لے جائیں گے, تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ قبلے سے اس کا سر پھیر دو. تو آپ نے فرمایا کہ اینما تولوا فثم وجه اللہ, چاروں طرف میں سے جس ڈائریکشن میں بھی تم منہ کرو گے اللہ وہی تم موجود پاؤ گے. یہ اس طرح مر رہے ہیں. اور پھر سر الگ ہوا جسم سے, تو جسم سے سر الگ ہونے کے بعد 2.5 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا, سر الگ ہو گیا, ہے نہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ, اور روح نکلی اس کے بعد.
اور خون اتنا زیادہ نکلا کہ وہاں جو بڑے بڑے اطباء موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ اس شخص کی لاش ہے جس پر موت کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خوف طاری نہیں ہوا. تڑپ تڑپ کے ایسا آدمی نہیں مرتا. پھر کسی نے خواب میں دیکھا حجاج بن یوسف کو مرنے کے بعد, کہا کیا ہوا؟ تو کہا جتنے لوگوں کو میں نے مارا تھا اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی تلوار سے مجھے ہر ایک کے بدلے میں مروایا. 100,000 آدمیوں کو مارا تھا, ہر ایک کے بدلے میں مجھے اپنی تلوار سے مروایا. اور جب سعید بن جبیر کا معاملہ آیا تو اللہ نے فرمایا کہ 70 مرتبہ مارو, اس لیے کہ میرے سعید کو مارا ہے. اور سعید بن جبیر کون ہے؟ جب ان کا انتقال ہوا تو بڑے بڑے علماء نے یہ کہا کہ سعید بن جبیر دنیا سے اس حالت میں گئے کہ اس روئے زمین پر ایک بھی عالم ایسا نہیں تھا جو ان کے علم کا محتاج نہ ہو, اتنا بڑا آدمی. ان کی زندگی توبہ والی تھی, ان کی زندگی تقویٰ والی تھی, ان کی زندگی دعا والی تھی, ان کی زندگی صدقہ والی تھی, خیرات. یہ سعید بن جبیر ایک دن ہونٹ زبان بھاری ہو گئی تو کسی نے کہا کہ لقوا فالج, تو کہا کہ نہ لقوا فالج کچھ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ تو کہا کہ گزشتہ رات ہر رات قرآن پڑھنے کا جتنا معمول ہے اس سے کچھ زیادہ پڑھ لیا, تو زبان مشغول رہی نا, اس وجہ سے تھوڑی بھاری ہو گئی ہے, ہیوی ہو گئی ہے. تو روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے, ایک قرآن پڑھتے تھے. ایک مرتبہ کعبے میں داخل ہوئے 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے, اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو گئے, 1 رکعت ہی میں قرآن ختم کر دیا. تو روزانہ رات کو ایک قرآن ختم کر دیے تہجد میں. تو کہا کہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں روزانہ, تو لاسٹ نائٹ گزشتہ رات معمول سے زیادہ پڑھ لیا تو کتنا پڑھ لیا؟ تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا بھائی کہ ایک قرآن اور 2 سپارے اور پڑھ لیے ہوں گے, 1 قرآن اور 5 سپارے اور پڑھ لیے ہوں گے, 1 قرآن اور 10 سپارے زیادہ پڑھ لیے ہوں گے. میرا معمول روزانہ اگر 1 سپارہ پڑھنے کا ہو اور میں آپ کو ایسا کہوں کہ کل ذرا معمول سے زیادہ پڑھ لیا تھا, تو آپ سمجھیں کہ 1.5 سپارہ پڑھا ہوگا. انہوں نے کتنا پڑھ لیا تھا؟ معمول سے کچھ زیادہ, ڈبل سے بھی زیادہ. کتنا؟ قرآن میں 30 سپارے ہیں, 75 سپارے, 2.5 قرآن پڑھ لیے ایک رات میں. صدقہ کرو, اور میرے بھائی صدقہ روزانہ کرو. اور یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں اپنے ہر بچے کو سکھاؤ یہ چیزیں, اس لیے کہ دنیا میں اب آفتیں کم نہیں ہوں گی, بڑھیں گی, اس لیے کہ قیامت اب قریب آ رہی ہے. آفات, بلیات, آزمائشوں سے بچنے کے لیے, دینی دنیاوی دونوں آزمائش فتنوں سے بچنے کے لیے ان کاموں کو کرو. روزانہ صدقہ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے لیے 5-5 پینے کی کوئن رکھو گھر میں, اور اسکول ان کو بھیجنے سے پہلے ان کا معمول بناؤ کہ بیٹا یہ ڈبا ہے اس میں تمہیں 1-5 پینے ڈال دینے کی. صدقہ روزانہ کرنا چاہیے, صدقہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہے. بچپن سے عادت ڈالو, 5 پینی 10 پینی, خود بھی روزانہ صدقہ نکالو, 1 پاؤنڈ نکالو, 2 پاؤنڈ نکالو, 5 پاؤنڈ نکالو, جو آپ کی حیثیت ہے روزانہ نکالو. جمعے کے دن کچھ زیادہ نکالو. بچپن میں ہم بوڑھوں سے سنا کرتے تھے, انہوں نے زیادہ پڑھا نہیں تھا, لیکن اہم چیزیں اوپر سے ان تک پہنچ گئی تھی. صدقے بھلا دور کہ بھٹکے بھلا دور, صدقے بھلا دور کہ بھٹکے بھلا دور. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا جو ہے یا تو بھٹکے یعنی لاٹھی سے بھاگتی ہے یا صدقے سے بھاگتی ہے. اب بلا کو لاٹھی سے کیسے ماریں گے آپ؟ تو بھٹکے سے تو وہ بھاگے گی نہیں. تو ایک ہی طریقہ رہ گیا کہ صدقہ کرو. باقی روبی صدقہ فعند البلا علایت خطاہا, صدقے میں جلدی جلدی کرو, اس لیے کہ جہاں صدقہ آ جاتا ہے تو بلا اس کو کراس نہیں کر سکتی, بلا اس سے تجاوز نہیں کر سکتی, آگے نہیں آ سکتی. داؤ مردا گم بصدقہ, ارے تمہارے بیمار ان کا صدقے سے علاج کرو ان کا. اس لیے صدقہ. چوتھی چیز, پانچویں چیز, نماز پڑھو. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو, بلا نہیں آئے گی. اور 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو, اسے اور اچھا بناؤ. کیسے اچھا بناؤ؟ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھو, سنت موقعہ بھی پڑھو, سنت غیر موقعہ بھی پڑھو, نفل بھی پڑھو, یعنی دھیرے دھیرے یہ سارے کام کرو. پھر آگے اور بڑھو, تہجد بھی پڑھو, اوابین بھی پڑھو, اشراق بھی پڑھو, آگے اور بڑھو, سراج التوبہ بھی پڑھو, تحیت الوضو بھی پڑھو، تحیت المسجد بھی پڑھو جتنی زیادہ ہو سکے، اور آگے اور بڑھو کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کو سنت طریقے کے مطابق پڑھو، مستحب طریقے سے پڑھو. 20-25 سال سے ہماری نماز ایک جیسی ہو رہی ہے، گاڑی بدلتی رہتی ہے، پرانی ہو گئی تو نئی، ذرا بہتر ماڈل، گھر کا ماڈل بدلتا رہتا ہے، ہر قسم کے ماڈل بدلتے ہیں، لیکن نماز کا ماڈل جیسا 25 سال پہلے تھا ویسا ہی ہے آج بھی. حالانکہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا. صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہوا ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہوا ہے، نماز کو اسٹیبلش کرنے کا حکم ہوا ہے. اور نماز کو اسٹیبلش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ سارے ادا کیے جائیں. نماز اور صبر، صبر، صبر کا معنی جب گناہ کرنے کا داعی پیدا ہو اس وقت صبر، زنا کا ارادہ ہو صبر، جوا کھیلنے کا ارادہ ہو صبر، فلم دیکھنے کا ارادہ ہو صبر، میوزک سننے کا ارادہ ہو صبر، غیبت کرنے کا ارادہ ہو صبر، کسی پر غصہ کرنے کا ارادہ ہو صبر، اللہ کی فرما برداری میں جم جانا اور گناہوں سے رکنے میں جم جانا. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، صبر کر کے اٹھ جاؤ گے، اس تکلیف کو برداشت کر لوں گا. اور اس کے علاوہ بیماری کی تکلیف یا دشمنوں کی طرف سے تکلیف، بھوک کی تکلیف، پولیٹیکل حالات میں تکلیف، اس پہ بھی صبر کرو. صبر، بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ صبر کے پھل بہت میٹھے ہوتے ہیں. اصل میں جب غصہ آ جاتا ہے نا تو غصے کی وجہ سے فائدے کی چیز جو پیچھے ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. صبر کے پھل بہت میٹھے ہوتے ہیں، صبر کرو اور اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ شانو قرآن میں کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، دیکھو ہر ہر بات قرآن اور حدیث سے ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینو، تم مدد حاصل کرو اللہ کی، کیسے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. تکلیف پہ صبر کرو، اللہ کی فرما برداری میں سستی آئے تو نفس کو دبا کر صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ شانہ کے گناہ سے بچنے میں تکلیف ہو تو گناہ سے بچ کر صبر کرو. تینوں قسم کی صبر اس میں آ گئی، صبر علی المصیبہ، صبر علی الطاعۃ، صبر علی المعصیہ. یہ 6 نمبر ہو گئی. 7 نمبر ذکر، ذکر، وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تم اللہ تعالی شانہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالی شانہ کو خوب یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں، دشمن سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے، میدان میں اتر گئے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو خوب یاد کرو کامیاب ہو جاؤ گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہمیں بتلائی کہ حق تعالی شانو حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، انا مع العبد اذا تحرکت بی شفتاہ، انا مع العبد اذا تحرکت بی شفتاہ، جب میرے بندے کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِي، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. ذکر اللہ، کلمہ طیبہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھو، درود شریف 100 مرتبہ پڑھو روزانہ، استغفار 100 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھو. ذکر اللہ، چلتے پھرتے کچھ معمولات مقرر کر لو. مشائخ کے ساتھ ہمارا اگر تعلق ہے تو مشائخ نے جو ذکر بتلایا ہے وہ کرو، اور اگر مشائخ سے تعلق نہیں ہے تو اپنے اذکار طے کرو. 100 مرتبہ کلمہ طیبہ، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، جو بھی مقرر کر لیں. اور پھر چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرو، مثلاً دعائیں پڑھو، سونے سے پہلے کی دعائیں پڑھو، اٹھنے کی دعائیں پڑھو، ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بجائے اللہ کو یاد کرتے رہو. اگر تھکے ہوئے ہیں، زبان سے اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، تو دماغ سے اللہ کو یاد کرو کہ میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے. بس یہ 7 پوائنٹ ہے میرے بھائیو. 7 پوائنٹ پر جو بھی عمل کرتا ہے تو اسے اپنے دل میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور اگر پہنچے گی تو اللہ اسے تھوڑے ہی دنوں میں ٹالے گا. اور جب تک وہ مصیبت میرے پاس رہی، اگر موت تک اللہ نے مقدر کی ہے، تو اللہ مجھے اعلیٰ درجے کا صبر دے گا کہ مجھے اس مصیبت کا احساس نہیں ہوگا. آہ آہ اور ہائی ہائی تھوڑا اللہ کروائے گا، لیکن زیادہ نہیں، زیادہ نہیں، زیادہ نہیں. اللہ تعالی شانو ہمیں توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. اور ان حالات میں جو اس وقت بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں 7 پوائنٹ، 7 پوائنٹ میں ذکر بھی آیا، 7 پوائنٹ میں دعا بھی آئی. تو ذکر اور دعا دونوں میں سے 3 دعائیں بتلا رہا ہوں. ان 3 دعاؤں کا اہتمام کرو میرے بھائیو. ایک ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لو. اسلامک دعوی اکیڈمی کی طرف سے المعوذات کر کے ایک کتاب چھپی ہے دعاؤں کی، اس میں بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے دنیا آخرت کی تمام آفتوں سے. دنیا کی آخرت کی جو جو آفتیں خطرناک ہیں، ان آفتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. وہ ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کر لی گئی ہے اور اسے 7 حصوں میں تقسیم کر لیا گیا ہے. روزانہ 3 منٹ لگتی ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ ان نبوی دعاؤں کو اپنا وظیفہ بنائے، اہتمام سے پڑھو ان کو، لے جاؤ بچوں کو بھی عادت ڈالو اس کی. تو اس کتاب کے اخیر میں یہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ زہر پی گئے تھے اور زہر پینے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا. آپ کو پتا ہے انہوں نے زہر پینے کی ہمت کیوں کی؟ اس لیے کہ ان کے پاس یہ دعا تھی. انہوں نے کہا زہر کا پیالہ لاؤ، کون کہتا ہے کہ نقصان پہنچاتا ہے. پینے سے پہلے انہوں نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور اسے پی گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو چھپوا کر کارڈ کی شکل میں بہت جلدی مہیا کریں گے آپ سب کے لیے. 3 مرتبہ صبح، اور معوذات کے اندر یہ چھپی ہوئی ہے، صبح و شام 3 مرتبہ. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے. ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھ لیتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی اسے. تو ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تھی اپنے والد عثمان ابن ابی العاص سے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ابان جو ہے، ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے شاگردوں کو یہ حدیث سنا رہے تھے، یہ حدیث سنائی. تو ایک شاگرد جو بہت ذہین تھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ استاد جی کی طرف یوں دیکھنے لگا، ابان ابن عثمان کی طرف ایسے. تو ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا تیرے ذہن میں کیا خیال ہے، کیا دیکھ رہے ہو مجھے. اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو صبح 3 مرتبہ پڑھتا ہے، شام کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اسے کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوتی، اور آپ کو تو سٹروک ہو گیا ہے، لکوا ہو گیا ہے آپ کو, آپ تو معذور بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے. تو اس دعا کے ہوتے ہوئے یہ آپ کو کیسے ہو گیا؟ یہاں طلبہ اور ارباب علم کی خدمت میں میری ایک بہت ہی عاجزانہ درخواست ہے, ایک طالب علمانہ درخواست. ایسی تو بہت باتیں ہوتی ہیں جو نفل سے تعلق رکھتی ہے, مستحب سے تعلق رکھتی ہے. ہم ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں, شاگرد عمل کر لیتے ہیں, استاد عمل نہیں کر پاتا, بہت باتیں ہوتی ہیں. تو اس شاگرد کو ایسے تعجب نہیں ہونا چاہیے تھا, اسے کہتے ہیں کہ وظیفہ ہے. تو شاگرد کو ایسا تعجب کیوں ہوا؟ تعجب اس لیے ہوا کہ اس زمانے کا کلچر ہی یہ تھا کہ معلم جو چیز سکھاتا تھا اس پہ عمل بھی کرتا تھا. اس لیے اشکال ہوا اس کو کہ آپ یہ حدیث ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں تو یہ چیز ہوگی ہی, آپ تو اس دعا کو پڑھتے ہی ہوں گے, اور جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو پھر یہ آپ کو کیسے ہو گیا, یہ دعا نے آپ پر اثر کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا دیکھ رہے ہو, میں نے بھی سچ کہا, میرے والد عثمان نے بھی سچ کہا, اور اللہ کے رسول نے بھی سچ کہا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو شخص اس دعا کو صبح شام پڑھتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. رہی میری بات, تو ایک دن صبح کو مجھے کسی بات پر غصہ آ گیا, اس غصے میں دعا کو پڑھنا بھول گیا, اس دن مجھے لکوا ہو گیا. ایک دعا یہ سیکھ لو, کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ بہت جلدی اس کو مہیا کر لے آپ حضرات کے لیے. سنڈے کے درس قرآن میں انشاءاللہ کم سے کم اتنے لوگوں کے لیے تو چھاپ کر کے تیار کریں گے, پھر ایک ہفتے میں اگر پرنٹ ہو گئی تو بہت اچھا. دوسری دعا, یہ دوسری دعا تو بھائی تیار ہے, وہ تو لے کر کے آؤ. دوسری دعا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کسی بھی تکلیف میں دیکھتا ہے, کسی بھی مصیبت میں دیکھتا ہے, اور اس وقت یہ دعا پڑھتا ہے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. پتا چلا آپ کو کہ فلاں صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, انا للہ وانا الیہ راجعون, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. پتا چلا کہ فلاں صاحب کو تو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یعنی کسی کو دیکھ لیا آپ نے کہ ایکسیڈنٹ ہوا آپ کی آنکھوں کے سامنے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. لیکن جس کو مصیبت میں دیکھیں اگر وہ عربی زبان جانتا ہو تو اس کے سامنے زور سے نہ پڑھیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس تکلیف سے عافیت دی جس تکلیف میں اس نے تمہیں مبتلا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی مصیبت, تکلیف, پریشانی وغیرہ دیکھ کر یا سن کر اس دعا کو پڑھے گا وہ تکلیف اسے نہیں پہنچے گی. کورونا وائرس کے بارے میں جیسے ہی کان میں پڑے کہ آج برسٹل کے اندر دو پیشنٹ بڑھ گئے, یہ دعا پڑھو, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, آپ کو کورونا وائرس نہیں ہوگا. آپ کو کورونا وائرس نہیں ہوگا اس لیے کہ وحی ہے, یہ وحی ہے. انڈیا میں علی پور کے مدرسے کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی مجتبی صاحب مدظلہم العالی, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا احمد دولات صاحب رحمہ اللہ تعالی, یہاں میرے مسجد نور کے شروع کے دور میں رمضان میں چند سالوں تک آئے تھے اور بہت شفقت فرماتے تھے, بلا تکلف سحری میں بھی آ جاتے تھے, بڑے آدمی تھے. ان کے بیٹے مفتی مجتبی صاحب صاحب علم آدمی ہے, صاحب فضل آدمی ہے ماشاءاللہ. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دعاؤں کے سلسلے میں, مانگتا جا لیتا جا. اس کے اندر اس کے ذیل میں ایک قصہ انڈیا کا لکھا ہے جو ان کے علم میں آیا صحیح یہ معتبر ذرائع سے. نام وام سب انہوں نے لکھے ہیں کہ ایک صاحب تھے صاحب ثروت تھے مگر نیک پرہیزگار, ان کی ایک ہی بیٹی تھی عطیہ بتول, اس بچی کو عالمہ بنوایا, بہت نیک پارساز. ایک دن سخت پیٹ میں درد شروع ہوا, درد شروع ہوا تو قریب کی ہاسپٹل میں لے گئی, ہاسپٹل میں لے گئی انہوں نے معائنہ کیا اور معائنہ کرنے کے بعد جب رپورٹ آئی تو کہا کہ پیٹ میں کینسر ہے اور خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے, اس وجہ سے اسے دوسرے ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے. باپ کے چہرے پر غم کے آثار آیا تھے, بیٹی کو کہا کہ بیٹا تم فکر مت کرو, تمہارا علاج یہاں نہیں ہے, تم کو بڑے ہاسپٹل میں لے جانا پڑے گا, انشاءاللہ وہاں ٹھیک ہو جائے گا. سمجھدار لڑکی تھی, اس نے کہا کہ ابا مجھے بتائیے آپ ہے کیا, کہا کہ نہیں نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے, کہا کہ نہیں اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو کوئی دوا بھی نہیں لوں گی کوئی علاج بھی نہیں کراؤں گی, ہے کیا؟ تو کہا بیٹا تم کو کینسر ہو گیا, تم کو کینسر ہو گیا ہے. بچی جوان, کیا کہا بچی نے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, عالمہ بچی, کہ ہو ہی نہیں سکتا. کہا بیٹا کیسے تم کہتی ہو, ریزلٹ بتا رہے ہیں. کہا نہیں ہو سکتا, ریزلٹ غلط ہو سکتا ہے, میرے آقا کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی. کہا جب بھی میں نے کسی کے بارے میں سنا کہ کینسر ہوا ہے میں نے ہمیشہ یہ دعا پڑھی ہے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاه بی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کی مصیبت کا سن کر یہ دعا پڑھتا ہے اسے وہ مصیبت نہیں ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال آپس میں مشورہ ہوا اور اس کو سمجھایا کہ بیٹا ٹھیک ہے مگر یہ علاج معالجہ تفتیش تحقیق یہ سب سنت ہے, تو کم سے کم ہاسپٹل چلے تو جاتے. بمبئی کے بہت مشہور اور اعلی ترین ہاسپٹل میں لے گئی اور معائنہ کیا, تو معائنہ کیا تو معائنہ کرنے کے بعد مولانا نے لکھا ہے اس میں کہ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اندر کے حالات کینسر بننے کے تو ہیں لیکن کینسر نہیں ہے, اس کو کینسر نہیں ہے. اس کو دعاؤں پر یقین رکھو میرے بھائیو, یہ دو دعائیں آپ کو پڑھنی ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. صبح و شام جن کے پاس معوضات ہیں ان کے لیے تو بہت آسان, اور دوسری پڑھنی ہے جیسے ہی پتا چلے, ایکسیڈنٹ کا پتا چلے, کورونا وائرس کا پتا چلے, ٹی وی کا, کسی کا کچھ بھی پتا چلے, تو آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے کہ الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاك به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس وقت کورونا وائرس ہے, جب بھی آپ سنیں دوسرے ملکوں کے اندر سیاسی حالات ہیں, جب بھی سنیں کہ وہاں پریشانی ہے پریشر میں ہیں, پڑھو آپ, انشاءاللہ اللہ آپ کو بچائے گا. اور تیسری وہ بھی معوضات کے اندر ہے, دعائے انس, دعائے انس, بسم اللہ علی نفسی و دینی, بسم اللہ علی ما آتانی ربی عز و جل, بسم اللہ علی اہلی و مالی, اللہ اکبر اللہ ربی, اللہ اکبر اللہ ربی, لا اشرک بی شیئا, اجرنی من کل شیطان الرجیم و من کل جبار عنید, ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. حجاج بن یوسف نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا سزا دینے کے لیے, تو میں کہا تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا, حجاج کو کہا تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا. کہا کیوں نہیں کر سکتا, جو آدمی ایک لاکھ آدمیوں کو قتل کر دے, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے, وہ حضرت انس کو کیوں نہیں کچھ کر سکتا؟ کہا کیوں نہیں, تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اسے کچھ نہیں ہوتا. تو کہا کہ وہ میں دعا پڑھ چکا ہوں صبح کو, اس لیے مجھے یقین ہے کہ شام تک تو تجھ سے کچھ نہیں ہوگا, اور شام ہوگی تو پھر پڑھ لوں گا, چھوڑ دیا اس نے. یہ وہی دعا ہے جس کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور چاروں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ, چاروں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ, یعنی بچنے کے کوئی امکانات نہیں, کوئی امکانات نہیں, لیکن اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ان کو بچا لیا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں یا ان کی اہلیہ نے جو مضمون لکھا ہے کہ جیسے ہی حملہ ہوا تو ہمارا تو حملے میں حواس خطا کر جاویں, ہوش میں ہی نہ رہے, جھکنا ہے بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے پتہ ہی نہ چلے, تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پوچھنے لگے کہ تم لوگوں نے دعائے انس تو آج صبح پڑھی تھی نا, اتنا یقین دعائے انس تو پڑھی ہے نا, ایک دوسرے کو پوچھنے لگے. وہ ان کی پوتی یا نواسی بھی ساتھ تھی, اس کو بھی پوچھا کہ بیٹا تم نے دعائے انس صبح پڑھی, بچوں کو بچپن سے سکھاؤ دعائے انس پڑھ کر, دعائے انس کی برکت سے بچ گئی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تقوی کی وجہ سے بچ گئے, توبہ استغفار کی وجہ سے بچ گئے, دعا کی وجہ سے بچ گئے, صدقہ کی وجہ سے بچ گئے, صلاۃ کی وجہ سے بچ گئے, صبر کی وجہ سے بچ گئے, ذکر اللہ کی وجہ سے بچ گئے. اس لیے کہ اس شخص کی زندگی میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور اس کے بعد نہ کوئی خوف نہ کوئی ہراس, ایسا نارمل جیسے پہلے تھے. آج تک دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, ہم ہوتے تو گھر میں بیٹھ جاتے, جلسوں میں جا رہے ہیں, بیانات کر رہے ہیں. اس لیے کہ یقین ہے کہ جب وہ آئے گی تو آئے گی, اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. بس میرے بھائیو, اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالی شانہ یہ جو تحائف, یہ جو ہدایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں, ان کی قدر دانی کی توفیق دے, اور اللہ تعالی شانہ ایک ایک چیز کو حرز جان بنا کر یقین کے ساتھ اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے. میرے بھائیو, بس تعلق اللہ سے بڑھاؤ. اس گئے گزرے دور میں, اس پرفتن دور میں, اختلافات کے دور میں, معاصی والے ماحول کے دور میں, اپنے اللہ سے تعلق جوڑو, اللہ سے تعلق جوڑو. جتنا اللہ سے تعلق جوڑو گے, جتنا اللہ سے تعلق پیدا ہوگا, اتنی ہی ہر اعتبار سے حفاظت ہوگی. اور اگر کوئی ایسی خبر بھی آ جائے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ تعالی شانہ دل کو غربتنا علی قلوبہم اذ قاموا, یہ لولا الربتنا علی قلبها. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ماں تھی, اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو آگے جو کرنا تھا وہ نہ کر پاتی. یہ اللہ یہ دلوں کو مضبوط کر دیتے ہیں. لولا الربتنا علی قلبها, اصحاب کہا وربتنا علی قلوبہم, ہے پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ کہنا کہ ہم ان معبودوں کو نہیں مانتے, ہم تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کو مانتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ وربتنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. تو جو اہل حق ہوتے ہیں, ان سات پوائنٹ ہر ایک کی زندگی میں آپ کو نظر آئیں گے. ان سات پوائنٹوں کی وجہ سے ان کا اللہ سے تعلق تھا, اور جب تعلق مع اللہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ عمن والہ بہت مدد فرماتے ہیں. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ فرمایا کرتے تھے کہ بابا رشتہ سب سے توڑ, بابا رشتہ سب سے توڑ, بابا رشتہ رب سے جوڑ, بابا رشتہ سب سے توڑ, بابا رشتہ سب سے جوڑ, رب سے جوڑ, رب سے رشتہ جوڑو, سب سے رشتہ توڑو. سب سے رشتہ توڑنے کا مطلب بس ایک حد تک, ایک حد تک, اس حد تک کہ دنیاوی کام ہو جائے, دوسرا دینی رشتہ, اس کے علاوہ باقی کوئی رشتہ نہیں. اللہ سے تعلق جوڑو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک سنت یہ ہے کہ ہر اچھا کام جو ہے وہ دائیں طرف سے کیا جائے, ہر اچھا کام دائیں طرف سے کیا جائے, اور ہر گھٹیا کام, لوور گریڈ کا کام یا برا کام, وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف سے کیا. کھانا اچھا کام ہے تو دائیں ہاتھ سے کیا جائے, اور استنجا کرنا برا کام ہے, گھٹیا کام ہے. استنجا کرنا تو اچھا کام ہے, اس لیے کہ اس پر تو ثواب ملتا ہے, لیکن کام گھٹیا ہے, گندگی والا ہے, اسے لیفٹ ہینڈ سے کیا جائے. کپڑے پہنتے ہیں تو کپڑے اتارتے ہیں تو بدن ننگا ہوتا ہے, اور کپڑے پہنتے ہیں تو بدن مزین ہوتا ہے. تو کپڑے پہنتے ہیں تو بدن کو زینت مل رہی ہے, اچھا کام ہے, تو پہلے رائٹ سلیو, اور اتارتے ہیں تو یہ زینت چلی جاتی ہے, یا اگر ستر ہے تو ستر چلا جاتا ہے, تو پھر پہلے لیفٹ سلیو کو نکالنا ہے. اب اس ملک کے اندر اسی میں کتنا اجر و ثواب مل جائے گا. صبح اٹھ کے کوٹ یا یہ کرتا یا شرٹ پہنیں گے تو رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ, اتاریں گے تو لیفٹ اور رائٹ, پھر سویٹر بار بار پہنیں گے, وضو کریں گے نکالیں گے, مسجد میں آئیں گے نکالیں گے, کوٹ بار بار پہنیں گے, کتنا ثواب ملے گا. موزے بار بار پہنیں گے, رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ. یعنی کیش کرنے کے کتنے طریقے ہیں. موزے پہنو تو رائٹ فرسٹ, نکالو تو لیفٹ فرسٹ. جوتے پہنو تو رائٹ فرسٹ, نکالو تو لیفٹ فرسٹ. مسجد سے باہر نکلو تو باہر کی دنیا مسجد سے گھٹیا ہے, لیفٹ. مسجد میں آؤ تو اعلیٰ ہے, رائٹ. میت کو بھی غسل دیتے ہیں تو پہلے رائٹ ہینڈ سائڈ کو دھوتے ہیں پھر بائیں طرف دھوتے ہیں. اس لیے ہر اچھا کام رائٹ ہینڈ سے کرو. کتاب پکڑنا ہے تو رائٹ ہینڈ میں, جوتے پکڑنا ہے تو لیفٹ ہینڈ میں, باہر ڈسٹ بن پھینکنے کے لیے جانا ہے تو لیفٹ ہینڈ میں, شاپنگ لائے تو رائٹ ہینڈ میں, اور زیادہ شاپنگ ہے تو دونوں ہاتھ استعمال کرو گے. آج کل بیویاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی, تو دو تھیلیاں ہو تو کہنے کا ان کو, اور اکثر آج کل تو آپائیں بہت ہوتی ہیں تو ان کو کہنے کا کہ دایاں ہاتھ اچھے کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اب میرا تو ایک ہی دایاں ہاتھ ہے, تم اس کو پکڑ لو, تم کو بھی کچھ ثواب مل جائے. بچوں کو بچپن سے سکھاؤ رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ, رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ. تو آج کی سنت کیا ہے بھائی, ہر اچھا کام اعلی کام رائٹ ہینڈ سے, اور ہر برا کام یا گھٹیا کام تو لیفٹ ہینڈ سائڈ سے. کوئی گندگی اٹھانی ہے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ سے, استنجا کرو تو بائیں ہاتھ سے. ٹھیک ہے, اللہ تعالی شان ہمیں توفیق دے, اللہ ہمیں توفیق دے, اللہ ہمیں توفیق دے. اب کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں, چائے دے رہے ہیں, تو یہ اچھا کام ہے یا برا؟ تو لیفٹ ہینڈ سے نہیں دینے کا, رائٹ ہینڈ سے دینے کا. کسی بچے کو چاکلیٹ دے رہے ہیں, اچھا کام ہے یا برا؟ تو چاکلیٹ رائٹ ہینڈ سے دینے. یہ ہمیں رائٹ ہینڈ والا معاملہ صرف مسجد میں یاد رہتا ہے, ٹوائلٹ میں یاد رہتا ہے, اور کھانے کے وقت یاد رہتا ہے, نہیں پورے پوری زندگی میں. تو ہر کام اچھا کام رائٹ ہینڈ سے کرو, اور گھٹیا کام برا کام وہ لیفٹ ہینڈ سے کرو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. بھائی جیسے وہ ویکلی دعا رکھتے ہیں میری صحیح بولی محمد, تو ویکلی سنت بھی رکھ دیا کر پورے ہفتے کے لیے تاکہ ذہن میں رہے. ٹھیک, سنتوں کو زندگیوں میں لاؤ, ذکر و اذکار کو زندگیوں میں لاؤ, دین کو زندگیوں میں لاؤ. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا رب کل شیء بقدرتك على كل شيء, اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرنا, واجعل الجنة هي دارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.